أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. درود بجب محمد وآل محمد. خداوند عالم کا شکر اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم ان ایام عزا کو درک کر سکیں اور ان ایام میں اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں، اس ملک کو، اس دنیا کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے، بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پر گریے سے منور کر سکیں. خداوند متعال ہم سب کو اس نعمت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گفتگو اس موضوع کے گرد جاری تھی کہ خدا نے متعال نے اس کائنات میں جو انسان کو خلق کیا، اس انسان کی حقیقت صرف مادہ نہیں ہے. اس کائنات کے اندر بہت سی اور چیزیں اور مخلوقات اور عوالم موجود ہیں جو اس مادے سے وابستہ نہیں ہیں، یعنی وہ مادہ نہیں ہیں. اور یہ عوالم درحقیقت، ان عوالم کے اندر جو ادنا ترین عالم ہیں وہ یہ عالم مادہ ہے کہ یہ ہمارا جسم جو عالم مادہ سے متعلق ہے، یہ ان تمام عالمین کے اندر ادنا ترین عالم سے وابستہ، یعنی عالم مادہ سے وابستہ یہ ہمارا بدن ہے. لیکن ہماری حقیقت اس سے بہت جدا ہے، ہماری حقیقت اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، وہ اس عالم مادہ میں محدود نہیں ہے. انسان نے اس دنیا میں آ کر در حقیقت اس عالم مادہ سے اس عالم حقیقت کی جانب سفر کرنا، یعنی جس طرح قرآن کی آیات کا آپ کے سامنے بیان ہوا کہ اسفل سافلین سے اس انسان نے یہ سفر طے کرنا ہے اور کمال مطلق یعنی خدا نے متعال تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے، لقاء اللہ کی منزل تک اپنے آپ کو پہنچانا ہے. اور یہ کام کیسے ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، اس کو پھر اسفل سافلین میں قرار دیا. یہ اسفل سافلین سے کیسے نکلے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ یہ سفر انسان نے خدا نے متعال کی جانب طے کرنا ہے، اس اسفل سافلین سے نکلنا ہے، اس احسن تقویم کی جانب، اپنی حقیقت کی جانب جو لامحدود ہے، جو محدود نہیں ہے. اگر اس مادی دنیا سے وابستہ ہو گیا، اس مادی جسم کو اپنی حقیقت سمجھنے لگا، تو در حقیقت اس مطلوب کو وہ کھو دے گا، لہذا کہیں اطمینان، سکون، چین اسے کہیں اور میسر نہیں ہو سکتا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ کی ٹھوکریں کھاتا ہے لیکن وہ اطمینان اسے حاصل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اطمینان اسے کب حاصل ہوگا کہ جب یہ لامحدود سے متصل ہو جائے گا. جب تک یہ محدود چیزوں کے گرد گھوم رہا ہے, ان سے وابستہ اپنے آپ کو قرار دے رہا ہے, کبھی بھی یہ مطمئن نہیں ہو سکے گا. بس خداوند متعال نے اس حقیقت کی خاطر اپنے آپ کو احسن خالقین کہا ہے, اس کو خلیفۃ اللہ قرار دیا, اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا. صرف اس مادی جسم کی خاطر نہیں کہ انسان بڑا اپنے آپ کو مضبوط کر لے, اپنی مثلاً باڈی بنا لے, اپنے آپ کو طاقتور بنا لے. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حیوانات اس سے زیادہ جسمانی طور پہ طاقتور ہیں. بس اسے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ یہ اپنے جسم کو مضبوط کرے. ہاں, جسم کو مضبوط کرنا ہے اس نے, لیکن یہ جسم در حقیقت ایک مرکب کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس پر اس انسان نے سوار ہو کر, اس کے نفس نے سوار ہو کر وہ سفر طے کرنا ہے, جو سفر اسے خداوند متعال تک پہنچا دے. اور یہ مرکب جو یہ جسم ہے, جو اس انسان کا مرکب ہے, اس کی سواری ہے, یہ صرف اس عالم مادہ میں اس کی سواری ہے, اس سے آگے نہیں ہے, اس سے آگے جا ہی نہیں سکتا, یہ محدود ہے. انسان اس لامحدود حقیقت سے متصل ایک ذات ہے کہ جس نے اس لامحدود حقیقت کی طرف سفر طے کرنا ہے. یہ عوالم کو چیرتا جائے گا جتنا اس کا نفس مضبوط ہوتا جائے گا, اس مادی وجود سے اس کی وابستگی کم ہوتی جائے گی, یہ مختلف عوالم کو, مختلف عالموں کو طے کرتا ہوا اس حقیقت کی جانب سفر طے کرے گا. یہ سفر یہ جسم طے نہیں کرے گا, یہ جسم تو اسی مادے تک محدود ہے, اسی مادی دنیا تک محدود ہے. یہ سفر کون طے کرے گا؟ یہ سفر انسان کا نفس طے کرے گا, انسان کی حقیقت طے کرے گی, انسان کی روح طے کرے گی. یہ وہ سفر ہے کہ جسے طے کرانے کے لیے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا کہ انسان کو خدا تک پہنچا دے, انسان کو اس دنیا کی وابستگیوں سے نکالے اور خداوند متعال کی بارگاہ تک پہنچا دے, اتنا عظیم کر دے, اتنا عظیم کر دے کہ وہ مقام ولایت جس کا انشاءاللہ بیان ہونا ہے وہ اس انسان کو حاصل ہو جائے. بس یہ سفر کیسے طے ہوگا کہ اسی جسم کے ذریعے انسان نے وہ اعمال انجام دینے اسی دنیا کے اندر, اور یہ سفر طے کرنا ایک ایک کر کر. روایات کے اندر جو چیز بیان ہوئی خداوند متعال کی جانب سے, حدیث قدسی میں آیا ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ختمی مرتبت سے یہ حدیث نقل ہوئی, فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے فرمایا ما تقرب الی عبد بشیء احب مما افترضت علیہ, کہ کوئی چیز واجبات سے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جو بندے کو مجھ سے نزدیک کر دے. یعنی خداوند متعال, واجبات سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے, انسان کے گھر میں جو واجبات ہیں, جو معاشرتی حسن سلوک انسان نے انجام دینا ہے, لوگوں سے کس طرح برتاؤ کرنا ہے, کاروبار میں کس طرح پیش آنا ہے, کیا قوانین ہیں, حلال کیسے کمانا ہے, حرام سے کیسے بچنا ہے, اجتماعی احکام ہیں, انفرادی احکام ہیں, یہ تمام کے تمام چاہے گھر میں ہوں, معاشرے میں ہوں, تنہائی میں ہوں, یہ تمام واجبات سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کہ انسان ان واجبات کو ادا کرے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ خداوند متعال سے نزدیک ہوتا جائے گا. وَإِنَّهُ لَيَتَرَقَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبُّهُ, اور اب جب یہ واجبات انجام دے دے گا تو اب نافلہ کی باری آئے گی, مستحبات کی باری آئے گی, ان چیزوں کی باری آئے گی جو قانونی طور پہ واجب نہیں ہے لیکن خداوند متعال سے اس کو قریب کرتے, یہاں تک کہ خداوند متعال کہہ رہے حتی احبہ, یہاں تک کہ میں اس کو اس سے محبت کرنے لگتا ہوں, اس بندے سے. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اب جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ کہاں ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے, یہ ہمارا عمل اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کہاں پہنچانا چاہتے ہیں, وہ مقام عظیم کے جس کی خاطر اس کائنات کو خدا عالم نے پیدا کیا, جس کی خاطر اس کو خلیفۃ اللہ قرار دیا, اشرف المخلوقات قرار دیا انسان کو. خدا نے متعال کہہ رہے کہ جب یہ واجبات کی ادائیگی کے بعد, یہ نوافل کی ادائیگی کے بعد اتنا مجھ سے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, جب میں اس سے محبت کرتا ہوں, كنت سمعه الذي يسمع به. اب میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں کہ جس سے یہ سنا کرتا ہے. کون؟ خداوند متعال اس بندے کی بات کر رہا ہے کہ اتنا عظیم اس بندے کو خداوند متعال قرار دے رہا ہے کہ اب اس کے کان, خداوند متعال کہتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ سنتا ہے. وبصره الذي يبصر به, اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ دیکھتا ہے. اس کی لسان بن جاتا ہوں, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ کلام کرتا ہے. اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے یہ مختلف چیزوں کو تھامتا ہے. یہ وہ مقام ہے. جب ہم قرآن کی آیات کی طرف نگاہ کریں, قرآن رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ اے رسول, آپ نے قتل نہیں کیا, آپ نے قتال نہیں کیا, آپ نے جنگ نہیں لڑی, ولیکن اللہ قتلہم, لیکن خدا نے متعال نے جنگ لڑی, خدا نے متعال نے ان کو قتل کیا. وما رمیت اذ رمیت ان اللہ ولیکن اللہ رما, یہ جو آپ پتھر پھینک رہے تھے, یہ جو آپ تیر برسا رہے تھے دشمن کی جانب, یہ آپ نہیں برسا رہے تھے. یعنی ایک جانب کہہ رہے کہ آپ برسا رہے تھے, دوسری جانب اس فعل کو نسبت دے رہے اپنے آپ سے. یہ وہ مقام ہے جہاں خدا نے متعال انسان کو لے کے جانا چاہتا ہے, اور یہ امتحان کے ذریعے, یہ امتحان دنیا کے اندر اپنے وظائف کو انجام دینے کا امتحان, چاہے وہ یہ ظاہری طور پہ ہمارے جو احکامات ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ہوں, چاہے جب دین کی نصرت کا معاملہ آئے اور اب اس انسان کے اوپر واجب ہو جائے کہ دین کی مدد کرے, دین کی نصرت کرے, اپنے زمانے کے امام کی مدد کرے, یہ وہ واجبات ہیں. جب یہ ادا کرے گا تو اب یہ منازل طے کرتا آگے بڑھتا جائے. بس اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تک ہم کو لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ وہ مقام ولایت. خود ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظیم ولایت کا مرتبہ ایسے ہی مل گیا. یہ جو ہم اتوار کے دن کی زیارت ہے جس میں ہم جناب سیدہ اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھتے ہیں, ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت کی ذات کے اوپر. اس دن جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی دو زیارتیں اگر مفاتی کو دیکھیں تو اتوار کے دن, یعنی زیارات ہیں ہفتے کے تمام ایام کی, ہفتے کا دن رسول اکرم کی زیارت ہے, اتوار کا دن امیر المومنین جناب سیدہ کی زیارت ہے, اس کے بعد امام حسن, امام حسین کی, پھر چار ائمہ کی, اور اس طرح جمعے کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت ہے. یہ جو اتوار کی زیارت ہے اس کے اندر امیر المومنین کی زیارت کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دو زیارتیں نقل. اس میں ایک فقرہ جو دونوں زیارتوں میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ موجود ہے, وہ کیا ہے؟ یا ممتحنہ امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابرہ. اے ممتحنہ, اے وہ جس کا امتحان لیا گیا قبل از خلقت, قبل از خلقت حقیقی نہیں, حقیقت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس مادی دنیا سے قبل, اس مادی دنیا میں آپ کی خلقت سے قبل آپ کا امتحان لیا گیا. فوجدک لممتحنک صابرہ, اور اس امتحان میں آپ کو خداوند متعال نے صابرہ پایا. بس ہم سے اس دنیا میں خداوند متعال نے یہ امتحان لینے. وہ اہل بیت کا وہ مقام ولایت, وہ منزلت کہ جو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہونا ہے, وہ مقام ولایت, وہ اتنا تقرب الہی کی وہ منزل کہ جب فاصلہ صرف یہ رہ جائے کہ وہ خالق اور یہ مخلوق ہو جائے. میں ایک مثال کے ساتھ اس چیز کو واضح کروں. انسان نے یہ سفر طے کرنا ہے, تصور کریں بارشوں کا موسم تھا, بارشیں ہوئیں, یہ قطرے, چھوٹے چھوٹے قطرے اپنے تشخص کے ساتھ, یعنی اگر آپ جدا دیکھیں گے تو یہ قطرہ ہے, یہ گرے زمین پر, یہ آہستہ آہستہ جمع ہوئے, یہ نہر بنے, یہ نالا بنے, یہ ندی بنے, اس کے بعد یہ اپنے آپ کو دریا میں جا کر ضم کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد یہ دریا سمندر میں جا کر ضم ہو جاتا. یہ قطرہ کون سا تھا؟ یہ قطرہ اپنے ذات کے اندر اگر دیکھا جائے, یہ ایک قطرہ تھا, یہ ایک پاک و صاف پانی کا قطرہ جب اپنے آپ کو اس ندی سے متصل کرتا ہے تو اپنے وجود سے بیگانہ ہو جاتا ہے. اس کی تمام صفات بعینہ وہی صفات ہو جاتی ہیں جو اس نہر کی, اس ندی کی, اس نالے کی تھی. یہ نالا, یہ ندی, یہ نہر, یہ آگے جاتی ہے دریا سے اپنے آپ کو متصل کر دیتی ہے. اب یہ دریا, اب یہ ندی اپنا تشخص کھو دیتی ہے, اب یہ ندی ندی نہیں رہتی, اب یہ دریا بن جاتی ہے. اور اسی طرح جب یہ سمندر سے جا کے متصل ہو جاتی ہے, اس بحر بے کنہ سے جا کے متصل ہو جاتی ہے, تو اب آپ جدا نہیں کر سکتے, اب آپ نہیں کہہ سکتے اس کے اندر قطرے کی یہ صفت ہے جو الگ ہے اور سمندر کی یہ صفت ہے جو الگ ہے. اس دریا کے اندر موجود تمام ان قطروں کی بے عینہ ہی وہی صفات ہیں جو اس دریا کی صفات ہیں, صرف ایک فرق کے ساتھ کہ یہ دریا ہے اور وہ قطرہ ہے. یہ وہ حقیقت ہے. انسان نے اسی طرح اس سفر کا آغاز کرنا ہے, اپنے آپ کو ان اس مادی عالم سے دور کرنا ہے, ایک ایک کر کر آگے بڑھنا ہے, ایک ایک کر کر ان عوالم کو طے کرنا ہے, اور پھر اس کمال مطلق اس بحر بے کنہ سے جا کے جڑ جانا ہے کہ جو اس کائنات کی حقیقت ہے, جو اس کائنات کی روح ہے. وہ مقام ولایت کون ہے؟ وہ حقیقت نور محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ وہ حقیقت ہے جس سے انسان نے اپنے آپ کو متصل کرنا ہے, اور جب ان سے متصل ہو گیا تو در حقیقت لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہو گیا. اس حقیقت سے اگر انسان اپنے آپ کو متصل کر دے تو گویا خداوند متعال سے اپنے آپ کو اس نے جوڑ دیا. کل دعائے کمیل کے آپ کے سامنے جملے بیان کیے, وہ کیا بیان کر رہے تھے؟ وہ یہی, قد سیرتنی للعقوبات ما عدائک وجمعت بینی وبین اہل بلائک. مجھے خدا خوف کس چیز کا ہے؟ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ تو مجھے اپنے اولیاء کے ساتھ محشور کر دے, اپنے دشمنوں کے ساتھ محشور کر دے, وفرقت بینی وبین احبائک واولیائک, اور ایک فاصلہ ڈال دے میرے اور اپنے اولیاء کے درمیان. پر جب تیرے اولیاء اور میرے درمیان یہ فاصلہ آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ فصبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. یہ جو فاصلہ آئے گا در حقیقت یہ مجھے تجھ سے دور کر دے گا. یہ تقرب الی اللہ کی منزل یہ مادی نہیں ہے کہ یہ جسم نے طے نہیں کرنی ہے کہ خداوند متعال جو نبی کریم کے کمالات بیان کر رہا ہے, جو معراج کے واقعات بیان ہو رہے ہیں, وہ یہ مادی سفر نہیں ہے کہ قاب قوسین سے بھی کم وہ فاصلہ رہ جاتا ہے. وہ کیا فاصلہ ہے؟ وہ درحقیقت وہی خالق و مخلوق کا فرق ہے. خدا کیا؟ خدا جواد ہے, خدا کریم ہے, خدا بخشنے والا ہے, بخل نہیں ہے نعوذ باللہ اس کی بارگاہ میں. پس جو کچھ اس کے پاس ہے وہ چاہتا ہے اپنے بندے کو عطا کر دے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ بنایا ہی اس نے بندے کے لیے تھا. اس بندے کو اس دنیا کے لیے نہیں بنایا, اس بندے کو اس مادی دنیا کے لیے نہیں بنایا, اس مادی دنیا کو خداوند متعال نے اس انسان کے لیے بنایا. اب یہ انسان کی کوشش ہے, انسان کا اختیار ہے کہ وہ اس اختیار کے ساتھ سفر کو طے کرے اور اس حقیقت کو درک کر لے, اس مقام ولایت کو درک کر لے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس کو حاصل ہو. اور یہ سفر اختیار کے ساتھ, جس طرح بیان ہو. دیکھا ہے نا کبھی ہم کورٹ میں یا فلموں میں ڈراموں میں اس طرح کے مناظر دکھائے جاتے ہیں, یا انسان تصور کرے کہ اگر ایک شخص جو مجرم نہیں ہے اسے پتہ ہے کہ وہ بے گناہ ہے, کتنا اطمینان کے ساتھ وہ اس عدالت کے اندر حاضر ہو جاتا ہے, خود چل کے جاتا ہے. لیکن مجرم کو لے کر جایا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, خصوصاً جب اسے معلوم ہو کہ اس کورٹ کے اندر, اس عدالت کے اندر میرے خلاف ثبوت موجود ہیں, تو اب یہ سفر وہ اختیار کے ساتھ نہیں کرتا. بس یہ جو سفر طے کرنا ہے, یہ ہر انسان نے طے تو کرنا ہے, ہر انسان نے خدا کی بارگاہ میں تو پہنچنا ہے, یا ولی اللہ سے رابطے کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی ولایت, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت میں قرار دے کر اختیار کے ساتھ یہ راستہ طے کر لے, یا اگر مجرم قرار پائے گا تو اس کو یہ راستہ طے کرایا جائے گا. یہ سفر اس کو طے کرنا ہے, موت کے بعد طے کرے گا. اور جتنا یہ اس دنیا کے اندر اس دنیا کی وابستگیوں سے جڑ جائے گا, اس دنیا سے وابستہ ہو جائے گا, اتنا یہ سفر اس کے لیے سخت ہوتا جائے گا. یعنی دیکھا نا, جتنا مجرم چاہتا ہے کہ فرار اختیار کرے اتنا ہی سختی کے ساتھ پھر اسے گرفتار کیا جاتا. بس یہ وہ امتحان ہے جو خداوند متعال نے انسان سے لینا, اور یہ امتحان انسان اپنے اس مادی وجود کے ذریعے نہیں دے رہا. یعنی یہ جو سفر ہے یہ مادی وجود اس کا نہیں کر رہا, یہ مادی وجود صرف اور صرف مرکب ہے. ایسے ہم جاتے ہیں, مثال کے طور پر ہم ایک جگہ سفر کرنا چاہتے ہیں, بیچ میں سمندر ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس سمندر کے کنارے تک میں موٹر سائیکل کے ذریعے, میں مثال کے طور پر گاڑی کے ذریعے سفر طے کر لیتا ہوں. لیکن اس کے بعد اب وسیلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. اب اسی سابقہ وسیلے سے، اسی سابقہ سواری سے اگلا سفر طے نہیں کیا جا سکتا. یہ جو عوالم ہے، جب تک یہ اس انسان اپنا سفر اس عالم مادہ میں طے کر رہا ہے، یہ جسم اس کی سواری ہے، جسم اس کا مرکب ہے، اسی جسم کے ذریعے اس نے اپنی آخرت کو آباد کرنا ہے. لیکن جب اس کا مرحلہ بڑھ جائے گا، جب وہ ترقی پا جائے گا، تو اب اس کی سواری بھی تبدیل ہو جائے گی. اب اسے ایک کشتی کی ضرورت ہے کہ جو اس سمندر کو پار کرائے، اس کنارے تک لے کر جائے. اب یہ مثال کے طور پر موٹر سائیکل کے اوپر، گاڑی کے اوپر اس سفر کو طے نہیں کر سکتا. یہ وہ بحر بیکرہ سے جب جڑنا چاہے گا، تو اب اس کو بچانے والی کشتی، اس کو سفر طے کرانے والی کشتی کون ہے؟ وہ کشتی نجات کون ہے؟ وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ درود بھیجے محمد و آل محمد. ان الحسین ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا. یہ ہے وہ کشتی جو ہمیں اس بحر بیکرہ سے جوڑ دیں گی کہ جو ہم خود سے طے نہیں کر سکتے، اس مادی جسم کے بلبوتے کے اوپر طے نہیں کر سکتے. اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، اس کا اپنا ایک اپنی ایک حیثیت ہے، اپنا ایک مرتبہ ہے، لیکن یہ تمام اس کی اہمیت و حیثیت اسی عالم مادہ کے اندر موجود ہے. اس کے بعد انسان نے اپنے اس مادی وابستگیوں سے دور ہو جانا، اور جتنا دور ہوتا جائے گا خدا نے متعال کے قریب ہوتا جائے گا. اور آج سائنس اس بات کو واضح کر لگی کہ حتیٰ یہ ہمارا جسم، یہ ثابت جسم نہیں ہے، یہ ہمیشہ اس کے خلیے جو سیلز ہیں، یہ ہمیشہ تبدیل ہو رہے ہیں. سیلز مرتے ہیں، نئے سیلز وجود میں آتے ہیں. حتیٰ کچھ عرصے بعد انسان کا جسم مکمل طور پر وہ جسم نہیں رہتا جو چند عرصے پہلے تک اس کا جسم تھا. اب جب زمانہ جب گزر رہا ہے، تو یہ جو سفر میں طے کر رہا ہوں، یہ میں کیسے طے کر رہا ہوں؟ اگر یہ میرا جسم طے کر رہا ہے، تو یہ جسم تو پہلے کچھ اور تھا. یہ جسم تو وہ جسم نہیں تھا جو اس سے ماقبل زمانے کے اندر موجود تھا، اب دوسرا جسم ہے. بس یہ جسم تو سفر طے نہیں کر رہا، لیکن میں کہتا ہوں میں سفر طے کر رہا ہوں، میں نے اتنا ٹائم پیریڈ گزار لیا، میری عمر اتنی ہو گئی، یہ میں کون ہے؟ آیا یہ میں جسم ہے؟ نہیں، یہ میں جسم سے ماورا ایک حقیقت. یہ میں اگر مضبوط ہو جائے، اگر قدرت مند ہو جائے، تو اس جسم کا، اس جسم کی سواری بن جاتا ہے، اس جسم پر اپنی ولایت کو نافذ کر دیتا ہے. یعنی میں ارادہ کرتا ہوں، میرا جسم وہ کام کرتا ہے. نہ یہ کہ جو میرے جسم کی ضرورت ہو، جو میرا جسم منمانی کرے، جو میرا جسم چاہے، میں اس کا ارادہ کرنے بیٹھ جاؤں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ مادہ، یہ مادی دنیا میرے اوپر غالب آ گئی، درحال کہ کیا تھا کہ میں اس کا سوار تھا، یہ میرے اوپر سوار نہیں تھی، یا اسے میرے اوپر سوار نہیں قرار دیا گیا تھا، مجھے سواری قرار دیا، مجھے سوار قرار دیا گیا تھا، اس جسم کو سواری قرار دیا گیا تھا. اگر برعکس ہو جائے معاملہ، تو اس کا مطلب انسان اس مادی دنیا کے اندر غرق ہوتا جا رہا. بس یہ مقام ولایت اگر انسان سمجھنا چاہے، تو ہم اپنے درجے کے اوپر، اپنے لیول کے اوپر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. بعض لوگوں کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات، ان کے جو معنوی فضائل ہیں، ان کے جو اختیارات ہیں، وہ سمجھ نہیں آتے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک ہو رہا ہوتا ہے، یوں کیا شرک ہو گیا، یوں کیا شرک ہو گیا. اگر دیکھیں، شرک کی ایک جو تعریف ہے وہ عقلی تعریف ہے، وہ کہیں بھی چھوٹا سا بھی شرک ہوگا تو شرک ہوگا، شرک ہوگا، چھوٹا سا ہوگا لیکن ہوگا تو شرک ہی. جو حقیقت میں محال ہے، یعنی عقلاً در حقیقت کیا ہو رہا ہے کہ میں عمل سے وہ کام ثابت کرنا چاہ رہا ہوں جو جس کی کوئی واقعیت نہیں ہے. میں خدا اندر متعال کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنا چاہتا ہوں، در حقیقت وہ ممکن نہیں ہے. کسی اور چیز سے اطمینان حاصل کرتا چاہتا ہوں، در حقیقت ممکن نہیں ہے. کسی اور کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا چاہتا ہوں، اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی اور حقیقت نہیں ہے. اب یہ شرک چھوٹا سا بھی ہو تو شرک ہے. بعض لوگ اختیارات کو، یعنی میں اپنے جسم کے اوپر اختیار رکھتا ہوں، یہی اختیار اس کو انسان وسیع کرتا جائے، اس کائنات کے اوپر اختیار، میری جان، میری روح اس نفس کے، اس جسم کے اوپر اختیار رکھتی ہے. میں ارادہ کرتا ہوں تو یہ جسم حرکت کرتا ہے، میں ارادہ نہیں کرتا یہ جسم حرکت نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ ولایت ہے، یہ خدا متعال نے مجھے ولایت عطا کی ہے اپنے وجود کے اوپر، یہ ولایت ہے، یہ تکوینن یہ ولایت مجھے عطا کی ہے کہ میں ارادہ کرتا ہوں میرا ہاتھ حرکت کرتا ہے، میں ارادہ نہیں کر رہا میرا ہاتھ، میں چاہوں یہاں رکھا رہے یہاں رکھا رہے گا، ارادہ کیا یہ ہاتھ حرکت میں آ جائے گا، ارادہ کیا میری زبان بولنے لگے، ارادہ کیا میری آنکھیں دیکھنے لگیں گی، چاہوں آنکھوں کو بند کر لوں. یہ اختیار اگر ذرہ برابر اختیار دینا ممکن ہے اس کائنات کے اندر، تو اس ذرے سے زیادہ اختیار بھی دینا ممکن ہے اس کائنات کے اندر. کب تک ممکن ہے؟ جب تک اس خدا کی وحدانیت، وہ حدود الہی الوہیت کی وہ بارڈر لائن جب تک وہ کراس نہ ہو، یہ ممکن ہے، عقلاً محال نہیں ہے. پر جب وہ خدا جو مجھے میرے وجود کے اوپر اختیار دے سکتا ہے کہ میں اپنے اختیار کے ساتھ، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو کہتے ہیں مجبور ہے، پھر وہ اس عقیدے کو ماننے لگتے ہیں کہ خدا چاہے تو یزید کو نعوذ باللہ جنت میں ڈال دے اور اولیاء الہی کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دے. نہیں، ہم عادل خدا کے ماننے والے، ہم مانتے ہیں کہ اس نے یہ اختیار ہمیں دیا ہے، ہم اپنے اعمال سے، وہ جگہ جگہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیا، یہ عمل صالح اگر میں نے اختیار سے انجام نہیں دیا تو کس چیز کی جزا، کس چیز کی سزا؟ پر جب خدا نے متعال نے مجھے یہ اختیار دیا اپنے وجود کے اوپر، یہ کیا ہے؟ یہ ولایت ہے، یہ تکوینی ولایت ہے، لیکن بہت ہی ایک محدود دائرے کے اندر رہ کر، میرے اس چھوٹے سے وجود کے اندر. لیکن یہی ولایت خدا نے متعال اگر کائنات کے اوپر کسی کو عطا کر دے تو آیا یہ شرک ہو جائے گا؟ نہیں، یہ شرک نہیں ہوگا. سمجھنا کیا ہے؟ سمجھنا صرف یہ ہے کہ یہ عطا خداوند متعال نے دی. یعنی اگر میں یہ سمجھنے لگوں، یہ جو میں نے سیب کھا رہا ہوں، یہ سیب جو مجھے توانائی دے رہا ہے، یہ توانائی اس کی ذاتی ہے، خداوند متعال نے اسے نہیں دیے، تو اس سیب کا کھانا بھی میرے لیے کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مجھے ماننا پڑے گا، اگر میں مومن ہوں مجھے ماننا پڑے گا کہ خدا چاہتا تو اس سیب سے یہ خاصیت کو جدا کر دیتا. تاریخ میں ایسے مناظر ہمیں نظر آئے، کھاتے جاتے تھے اور بھوک بڑھتی جاتی تھی، کیا ہوتا تھا؟ خداوند متعال نے ان کے دسترخوان سے، وہ جو نعمتیں ان کے دسترخوان پر رکھی ہوئی تھی، ان سے اس توانائی کو جدا کر دیا. ایک چھوٹی سی گولی کے اندر خداوند متعال یہ طاقت قرار دے دیتا ہے کہ وہ میری بیماریوں کو دور کر دے، مجھے شفا عطا کر دے. ایک بے شعور مادہ، ایک جامد مادہ جس کے اندر کسی قسم کی جان نہیں ہے، کسی قسم کا شعور نہیں ہے، وہ یہ صلاحیت اس کے اندر خداوند متعال ڈال دیتا ہے. اب اگر میں یہ سوچنے لگ جاؤں کہ یہ پیناڈول ہے مثال کے طور پر جو میرے سر کے درد کو دور کر رہی ہے، اور یہ اس کی خاصیت ذاتی ہے، یہ اس نے خداوند متعال سے قرض نہیں کی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا. لیکن اگر یہی چیز، یہی جو میں سیب کھا رہا ہوں، یہ جو میں دوا کھا رہا ہوں، اگر اس عقیدے کے ساتھ کھاؤں کہ خداوند متعال نے اس کے اندر یہ توانائی رکھی ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے. اب وہ خدا جو اس چھوٹے سے مادے کے اندر یہ طاقت رکھ سکتا ہے کہ وہ یہ بے شعور مادہ ایک باشعور انسان کو شفا عطا کر دے، وہ خداوند متعال اشرف المخلوقات کو اس کائنات کی ولایت عطا نہیں کر سکتا. یہ شرک لازم آ جائے گا یہاں پہ. نہیں، اس کو سمجھ، جو بارڈر لائن ہے وہی کیا ہے کہ جو کچھ خداوند متعال نے ان کو دیا وہ خداوند متعال نے عطا کیا، وہ ذاتی نہیں ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن یہ بھی انسان کو باور ہونا چاہیے کہ جو کچھ خداوند متعال تھا، خداوند متعال کے پاس تھا، خداوند متعال نے وہ تمام صفات، وہ تمام کمالات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کر دیے. فلسفہ، عرفان، روایات، ان تینوں کے ذریعے اگر انسان تلاش کرے، تحقیق کرے، تو اس صادر اول کو انسان پاتا ہے جو خداوند متعال سے صادر ہوا، وہ پہلی مخلوق کہ جسے اشرف المخلوقات قرار دیا. یعنی فرشتوں سے زیادہ توانائی اس کے پاس ہے، جنات سے زیادہ توانائی، اشرف المخلوقات ہے. فرشتے جب مخلوقات ہیں، ملائکہ مخلوقات ہیں, جن مخلوقات ہیں, یہ چرند پرند, یہ حیوانات, تمام کی تمام جو کچھ مخلوقات تصور کی جا سکتی ہیں, خداوند متعال نے انسان کو اس سے زیادہ باشرف بافضیلت قرار دیا. پس جو کوئی فضیلت ان تمام مخلوقات کے اندر موجود ہے, اگر وہ فضیلت ہے تو بدرجہ اولیٰ بدرجہ اتم انسان کے اندر موجود ہو سکتی ہے, بشرط یہ کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائے, اس اسفل سافلین سے, اس مائے مہین سے, اس احسن تقویم تک لے جائے, خدا نے متعال تک, اس لقاء اللہ کی منزل تک, اس مقام ولایت تک اپنے آپ کو پہنچا دے. بس جب یہ چیز واضح ہو جائے گی تو اب یہ شرک کا شائبہ ہمارے ذہنوں میں نہیں رہنا چاہیے. وہ جو مجھے اس چھوٹے سے وجود کے اوپر اختیار دے سکتا ہے, ترقیقت کیا ہے, میرا وجود اس جسم کی جان ہے, ہم کہتے ہیں نا یہ میرا جو وجود ہے وہ روح ہے اس جسم کی, وہ ہے جو اس جسم کو زندہ رکھے ہوئے. اگر یہ روح نہ ہو تو یہ جسم حرکت کے قابل نہیں رہتا. یہ کیا ہے درحقیقت, یہ ولایت ہے ایک طرح کی. اس چھوٹے سے وجود پہ ہمیں ولایت دے کے بتایا ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ, اگر تم عمل صالح انجام دو تو اس اسفل سافلین سے تمہیں نکال کر اس احسن تقوین, اس اشرف مخلوقات کی منزل تک تمہیں پہنچا دیا جائے گا. بس جو مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ میرا وجود جان, میرا جو اصل وجود ہے, اس جسم کی بات نہیں کر رہا, میری روح, میرا نفس, میرا وجود جان ہے, روح ہے اس جسم کے لیے, اس جسم کو زندہ رکھنے کے لیے, اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے. اب آئے روایت کے اندر, روایت کیا کہتی ہے, لولا الحجہ لساحت الارض باہلہا, اگر حجت خداوند نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ زمین بوس ہو جائے, تباہ و برباد ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے امام کو, ولی اللہ کو, حجت خدا کو اس زمین کی جان اور روح قرار دیا ہے. اگر وہ نہ ہو, اگر امام کا اذن نہ ہو تو یہ زمین وجود نہیں پا سکتی. اگر ولی اللہ کا ارادہ نہ ہو, اگر حجت الہی کا ارادہ نہ ہو, ہم دعائے ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں, این السبب المتصل بین الارض والسماء, کہاں ہے وہ کہ جس کے وجود سے زمین و آسمان جڑے ہوئے ہیں, کہ اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. خداوند متعال, یہ شرک نہیں ہے, خداوند متعال نے اس کائنات کے اندر جو کام انجام دیا وہ اسباب کے ذریعے دیا. یہ سلسلہ ہے اسباب کا, یہ علتوں کا پورا سلسلہ ہے. ہم اپنے وجود, ہمارا وجود خداوند متعال نے ہمارے والدین کے مرہون منت قرار دیا, وہ علت بنے, گرچہ علت ناقص بنے, اور بھی علتیں موجود تھیں, لیکن وہ علت بنے کہ میں اس دنیا میں وجود میں آؤں. یہ سبب قرار دیا میرے والدین کو. یہ علتوں کا سلسلہ چلتا جائے گا یہاں تک کہ اس مقام ولایت کو انسان درک کرنے لگے, وہ مقام ولایت جو اس کائنات کی علت ہے, وہ حقیقت محمدیہ, وہ نور محمدیہ جو اس کائنات کی علت ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام در حقیقت ان کا یہ مادی وجود اس دنیا کے اندر ہمیں اس اپنی حقیقت کی جانب متوجہ کرانے کے لیے آیا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, یہ امر الہی کی جانب, یہ روح الہی کی جانب ہمیں ہدایت کرنے والے ہیں, یہ ظلمات سے نکال کر نور کی جانب ہمیں لے کر جانے والے ہیں, یہ تاریکیوں سے نکال کر ہمیں خداوند متعال کی جانب, لقاء اللہ کی جانب لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ اس دنیا کی وابستگیوں سے نکال کر جتنا انسان اس دنیا سے دور ہوتا جائے گا خداوند متعال کے قریب ہوتا جائے گا. کس کے وسیلے سے ممکن ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ ولایت تشریح, اس ولایت تشریح کو اگر انسان اس جسم کے اوپر نافذ کر دے, وہ اعمال انجام دے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا, ان کی تعلیمات پر عمل کرے اپنی انفرادی زندگی میں, اپنی اجتماعی زندگی کے اندر, اس عالم مادہ کے اندر اس کی روح قوی ہوتی جائے گی. لیکن ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ اب یہ جسم اس سے آگے نہیں جا سکتا, یہ جسم وہ سفر طے نہیں کر سکتا. چاہے عالم مثال ہو, ہم خواب کی مثال ہمارے سامنے, خواب میں میں ہوتا ہوں لیکن یہ جسم نہیں ہوتا, کوئی اور جسم ہوتا ہے, ایک مثالی جسم ہوتا ہے ہمارے سامنے, لیکن وہاں اس کے باوجود میں اپنے آپ کو درک کرتا ہوں, میں دوسرے کے وجود کو درک کرتا ہوں. اہل بیت نے موت سے تشبیہ دی ہے اس خواب کو, کہ جس طرح موت کی ایک حقیقت ہے, موت کے بعد بہت ساری چیزیں تمہارے لیے واضح ہو جائیں گی, یہ خواب اسی کی مانند ہے. بہت ساری روایات ہیں, ضمن میں آپ کے سامنے چند دنوں میں بیان بھی ہوئی, اگر فرصت ملی تو آگے بھی بیان ہو. بس انسان نے یہ سفر طے کرنا ہے, ظلمات سے نکلنا ہے, نور کی جانب جانا ہے, اپنی وابستگیوں سے دور ہونا ہے, اس دنیا کی وابستگیوں سے دور ہونا ہے, نور کی جانب حرکت کرنی ہے. جب یہ اس نور کا سفر طے کرنا شروع کرے گا, وہ اسفل سافلین سے دور ہونا شروع کرے گا اور احسن تقویم کی جانب جانا شروع کرے گا, یا وہ فلسفے کی اصطلاح کے مطابق من الخلق الى الحق کا سفر طے کرے گا. اب یہ اس کمال کو طے کرنا, جتنا آگے بڑھتا جائے گا مقام ولایت اس کو حاصل ہوتا جائے گا, اور جتنا یہ ولایت کے ماتحت اپنے آپ کو قرار دیتا جائے گا, جتنا اس ولایت سے بحر بیکرہ سے متصل ہوتا جائے گا, اتنا پاک و پاکیزہ ہوتا جائے گا, اتنا پاک و پاکیزہ ہوتا جائے گا کہ دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی. یہ حقیقت انسان ہے, یہ وہ سفر ہے جو انسان سے مطلوب ہے کہ انسان اس سفر کو طے کرے, اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اسی سفر کو طے کرانے کے لیے ہیں. کہ اگر خدا نے متعال سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اے خدا اگر میں تیرے اولیاء سے دور ہو گیا تو حقیقت تجھ سے دور ہو گیا, اگر میں چاہتا ہوں کہ خدا نے متعال سے ملاقات کروں تو اس کا واحد وسیلہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت, اگر ان سے متصل ہو جاؤں تو گویا خدا نے متعال سے متصل ہو گیا. آج جو دن شہدائے کربلا میں جس سے منسوب ہے وہ اس کی واضح مثال ہے. امام علیہ الصلاۃ والسلام آج بھی, ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا میں 61 ہجری میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام یہ کمال رکھتے تھے, یہ قدرت, یہ طاقت رکھتے تھے کہ لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جائیں, یہ ولی اللہ کا کام ہمیشہ جاری ہے. آج بھی ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام اس دور میں بھی ہمیں یہ قدرت رکھتے ہیں کہ ہمیں ان ظلمات سے نکال کر نور کی جانب لے جائیں. جب تک حجت خدا موجود ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے. لیکن یہ کب ہوگا کہ جب میں چاہوں گا, جب میں ارادہ کروں گا, جب میں اپنے اختیار کے ساتھ اہل بیت کی بارگاہ میں قدم بڑھاؤں گا, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی میرا ہاتھ تھام لیں گے. لیکن اگر میں مقابلے پر آ کے کھڑے ہو جاؤں, خدا نخواستہ میں اپنے اختیار کے ساتھ سفر نہیں کروں, تو اب اس میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال میں, ان کی قدرت میں, ان کے علم میں, ان کی حیات میں کوئی کمی نہیں ہے, بلکہ میرا وجود ہے جو اس قابل نہیں ہے, میرا وجود ہے جو ناقص ہے, میرا وجود ہے جو کمزور ہے, میرا وجود ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں سے وابستہ ہو گیا, وہ مجھے جدا نہیں ہونے دے رہا. انسان جب موت سے خوف کیوں کھاتا ہے, اس دنیا سے وابستہ ہو جاتا ہے. علمی طور پہ ممکن ہے اس کو ثابت ہو, اس کے لیے یہ بات ثابت ہو کہ یہ دنیا حقیقت نہیں ہے, یہ مادہ حقیقت نہیں ہے, اس دنیا سے بالآخر ایک دن چلے جانا ہے, لیکن وابستہ اتنا ہو چکا ہوتا ہے اپنے عقیدے کے برخلاف کہ اب جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی حالت وہی ہوتی ہے جو ایک مجرم کی حالت ہوتی ہے, اسے لے جایا جاتا ہے, یہ خود سے نہیں جاتا. لیکن مومن, اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت سے متصل شخص, وہ بیتاب ہوتا ہے کہ کب وہ وقت آئے کہ اس کو اپنے مولا کی زیارت نصیب ہو سکے. جناب حر کی مثال اس پورے سفر کو طے کرنے کے لیے ہمارے سامنے بہت واضح. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کوفے کی جانب اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں, ایک مقام پر شراف نامی مقام ہے, وہاں امام پہنچتے ہیں, اپنے لشکر سے کہتے ہیں کہ جتنا ممکن ہو پانی کو جمع کر لو, اپنے مشکے بھر لو. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں, ایک اور مقام آتا ہے ذی حسم نام. جب امام وہاں پہنچتے ہیں تو ایک لشکر کوفے سے 1000 افراد پر مشتمل امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مد مقابل آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. لشکر کا کمانڈر کون ہے؟ حر ابن یزید ریاحی. آتے ہیں امام سے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم آپ کو محاصرے میں رکھیں جب تک کوئی دوسرا اطلاع ثانوی نہیں آتی, کوئی دوسرا حکم نہیں آتا. ظہر کا وقت ہوتا ہے, امام علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ اے حر, تم اور تمہارا لشکر ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے یا جدا نماز پڑھیں گے؟ کہتے ہیں نہیں, آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے. امام امامت کرتے ہیں, اقتدا کرتے ہیں, اور ان کی اقتدا میں کہ لشکر نماز پڑھتا ہے. نماز کے بعد امام خطاب فرماتے ہیں اور اہل کوفہ کے خطوط دکھاتے ہیں ان تمام افراد کو کہ آیا یہ خطوط وہ نہیں تھے کہ جو تم نے بھیجے تھے؟ آیا تم نہیں چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے, ہمارا کوئی رہبر و حاکم نہیں ہے, آپ آئیں اور اس حاکمیت کو, اس قیادت کو, اس رہبری کو قبول کریں؟ کوفے والے خاموش ہو جاتے. یہ لشکر خاموش ہو جاتا ہے. جناب حر کہتے ہیں کہ ہمیں جیسا امیر نے حکم دیا ہے ہم یہ کام کر کے رہیں گے, ہم آپ سے جدا نہیں ہو سکتے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس امید کو تم اپنی موت کے ساتھ لے کر چلے جاؤ گے, یہ ممکن نہیں ہوگا. اور اس کے بعد جب امام جانے لگتے ہیں تو جناب حر آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر امام کے گھوڑے کی لگام کو تھام لیتے ہیں. یہ آسان نہیں ہے عرب کے کلچر کے اندر, اس ثقافت کے اندر, کہ کسی غیرت مند شخص کی سواری کو انسان روک دے اور آگے جانے نہ دے. امام علیہ الصلوۃ والسلام حر کی جانب مخاطب ہوتے ہیں کہ اے حر, تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے, کیا چاہتے ہو؟ جناب حر جواب دیتے ہیں, اور شاید یہی وہ جواب ہے, یعنی وہ اختیار, وہ چنگاری, وہ فطرت کا باقی رہنا انسان کے لیے ضروری ہے کہ امام معصوم اللہ کا ولی اس کو راستہ دکھائے, اس کے لیے وہ راستہ زمینہ فراہم کرے اور یہ اس سفر کی جانب طے, اس سفر کو طے کرنا شروع کر دے. کیا جواب دیتے ہیں؟ کہ حسین ابن علی, اگر عرب کے اندر آپ کے سوا کسی اور نے مجھے یہ کلمات سے خطاب کیا ہوتا تو میں جواب میں یہی کلمات اس کی ماں کا ذکر اسی طرح کرتا کہ وہ اس کے غم میں روئے. لیکن کیا کروں کہ آپ کی ماں وہ عظیم شخصیت, وہ عظیم خاتون ہے کہ سوائے خیر کے میں ان کا ذکر نہیں کر سکتا. شاید یہی وہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہا نے, جناب زہرہ سے وہ توسل, وہ رابطہ, وہ احترام, یہ سبب بنا کہ جناب حر ان ظلمات سے نور کی جانب کھینچتے چلے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بے سبب حر کی ماں کا ذکر نہیں کیا تھا یہاں پر. امام ہدایت چاہتے تھے, یہدینا بامرنا وجعلناہم ائمتا یہدونا بامرنا, امام چاہتے تھے کہ ان کی ہدایت کریں. ایک ایک عمل امام کا, امام کا فعل, امام کی گفتار, امام کا کردار, سب کا سب ایسا ہے کہ انسان اس سے ہدایت لے سکے. جناب حر نے ہدایت لی, یہ وہ چنگاری ایجاد ہوئی اور اب یہ سفر طے ہونا شروع ہوا. تو محرم یہ قافلہ کربلا پہنچا اور اب حسین اپنے بچوں کے ساتھ اس کربلا میں موجود ہیں. دن گزرتے جا رہے ہیں, ایک وقت آیا پانی بند ہوا, بچے بھوکے پیاسے ہیں, شب عاشور گزری, روز عاشور, حر کی عجیب حالت ہے. ایک شخص آتا ہے حر کے پاس اور کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ عرب میں شجاع ترین, کوفے میں شجاع ترین شخص کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا, لیکن کیا کروں, ابھی تمہاری حالت ایسی ہے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا. حر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور مجھے گوارا نہیں ہے کہ جنت سے کم کسی قیمت کے اوپر راضی ہو جاؤ. عمر سعد کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو, واقعی جنگ ہوگی؟ جواب دیتا ہے ہاں, کم از کم ایسی جنگ ہوگی کہ جس سے سر اور بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ کہا نہیں, اگر امیر کا حکم نہ ہوتا تو میں بھی جنگ نہیں کرتا. اور پریشان ہے اور اسی پریشانی کے عالم میں فیصلہ لیتے ہیں اور ان ظلمات سے نکال کر, اس مائے مہین کی منزل سے نکال کر اپنے آپ کو نور سے متصل کر دیتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر رکھتے ہیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سفر شروع کر دیتے ہیں. کہتے جاتے ہیں اے خدا تیری جانب واپس پلٹ رہا ہوں. حسین کی جانب آتے جاتے ہیں, کہتے جاتے ہیں اے خدا تیری جانب آگے بڑھ رہا ہوں, میری توبہ کو قبول کر. ارے میں وہ ہوں کہ جس نے تیرے نبی کی اولاد اور تیرے نبی کی بیٹیوں کا دل دکھا ہے. سالوں قطار گریا کر رہے ہیں. اب جو خیمہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک پہنچے, امام حسین استقبال کے لیے باہر آئے, اپنی آنکھوں پر نیچے کیے ہوئے ہیں, امام سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے مولا میں پشیمان ہوں, مجھے واقعی معلوم نہیں تھا کہ نوبت یہاں تک آ جائے گی, رسول اللہ کی بیٹیوں پر پانی بند کر دیا جائے گا, میں تو سمجھ رہا تھا کہ ارے کسی طرح اس طرح راستہ فراہم کر دیا جائے گا, ارے آپ کو نجات دے دی جائے گی, لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ مصیبت آنے والی ہے. اے مولا میں شرمندہ ہوں, آیا میری توبہ قبول ہے؟ امام کہتے ہیں ہاں, اور تمہاری توبہ قبول کی گئی. اب ہو آتے ہیں مولا کے پاس اور آ کر کہتے ہیں مولا ارے سب سے پہلے میں تھا کہ جو آپ کے راستے میں رکاوٹ بنا, ارے میں تھا جس نے زینب ام کلثوم کا دل دکھایا, ارے مولا مجھے سب سے پہلے اجازت دیجئے جا کر اپنی جان کو آپ پر فدا کر دوں. امام جانتے تھے ارے ہو شرمندہ ہے, امام نہیں چاہتے تھے کہ ہر اسی شرمندگی کی حالت میں باقی رہے. کہتے آ جاؤ ہر تمہیں اجازت دی. اب ہر جاتے ہیں رجس پڑتے ہیں, اپنے آپ کو اپنے مولا پر قربان کر دیتے ہیں. اب جیسے ہی ہر کا لاشا زمین پر گرا حسین ہر کے لاشے پر آئے. روایت کہتی ہے امام حسین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہر کے چہرے سے مٹی ہٹانا شروع کی. مٹی ہٹاتے جاتے کہتے جاتے اے ہر ارے تم دنیا میں بھی آزاد ہو, ارے جس طرح تمہاری ماں نے تمہارا نام ہر رکھا اے ہر ہم تم سے راضی ہو گئے. اے کاش ہر آ کے دیکھتے ارے وہ حسین جو تمہارے چہرے سے مٹی اٹھا رہا ہے, ارے تمہارے چہرے کی گرد صاف کر رہا ہے. ارے اسی دن اصل ہونے دو, حسین کا لاشا ہوگا, ارے گھوڑے ہوں گے جو حسین کے لاشے کو پامال کر لے.
علی لعنت اللہ
علی القوم الظالمین. ماتم حسین.